29 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلی سورت سورہ ملک ہے. بڑی فضیلت ہے اس سورت کے پڑھنے کی, اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جس کا حاصل یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو, یعنی اس کو یاد کر لیں اور پھر پڑھا کریں. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کے دن لڑے گی اور اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے ہی چھوڑے گی. تو اس لیے اس سورت کو پڑھنا چاہیے رات کو سوتے وقت, خاص طور پر اس سورت کو پڑھ کر سوئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے, بادشاہت ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے, زندگی دی ہے اس لیے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ تم میں کون زیادہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. کثرت عمل نہیں فرمایا بلکہ احسن عمل فرمایا, کہ عمل کا بہتر ہونا, بہت زیادہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا ہو لیکن بہت اچھا ہو, تھوڑا عمل کرے لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, اعلی طریقے پر ہو, عمدہ طریقے پر ہو, سارے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل کرے, تو وہ تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. جس کا مطلب وہی ہے جو پہلے آپ تفسیر سے سن چکے کہ اللہ تعالیٰ گنا نہیں کرتے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی, کتنے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے عمل میں وزن کتنا ہے, کس نیت کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے, کس خلوص کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے. بس یہ چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز کا وزن کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی. اندھیری رات اگر ہو, شہروں میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا, لیکن خاص دیہاتوں میں اگر آپ ستاروں کو جا کے دیکھیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے ٹانک رکھے, بے انتہا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے ذریعے سے ہم شیاطین کو رجم بھی کرتے ہیں. وہ شیاطین جو جانا چاہتے ہیں اوپر اور باتیں سننا چاہتے ہیں فرشتوں کی, تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو رجم بھی کرتے ہیں. اب وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن اصل میں یہی ہے کہ ایک شہاب, ایک گولا سا ہوتا ہے آگ کا جس سے ان کو مارا جاتا ہے, تو بظاہر ہمیں اپنی آنکھ سے وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کے چلا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ستارہ ہی ہو, بلکہ وہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے جو روشن, جس سے اس کو مارا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ستارے میں یا کسی اور چیز میں ہمیں فرق نظر نہیں آتا, اس لیے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن بظاہر ہماری آنکھ کو ایک چیز ٹوٹتی ہوئی سے نظر آتی ہے کہ جیسے کوئی ستارہ ٹوٹا ہے اور تیزی کے ساتھ کسی طرف گرا. تو اللہ رب العزت اصل میں اس کے ذریعے سے شیاطین کو رجم فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں, اس صورت میں, کہ تمہیں کیا اس بات کا ڈر نہیں ہے, یعنی خطاب ہے سب سے کہ تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں تمہیں دھسا دے. نہیں, اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ زمین اگرچہ اللہ نے اس کی حیات ایسی بنائی ہے کہ بظاہر چلتے ہوئے آدمی دھستا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دے کہ آدمی کو نگل لے, چلتا چلتا آدمی زمین میں غائب ہو جائے. تو جس خدا نے یہ صفت رکھی ہے کہ آدمی گرتا نہیں, دھستا نہیں, وہ خدا اگر چاہے تو یہ صفت پیدا نہیں کر سکتا کہ آدمی دھسنے لگے اور اس میں گر پڑے, علیہ باللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا بھی خوف نہیں کہ آسمان سے موسلا دھار پتھروں کی بارش کر دے. اللہ اس پر بھی قادر ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو اس وقت تم پر ایمان لاؤں گا کہ جب تم آسمان سے کوئی عذاب جو ہے وہ مجھے لا کے دکھاؤ. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو پتھروں کی بارش کرو. اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر, لیکن اللہ رب العزت کے حکمتوں کے فیصلے کو انسان سمجھتا نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت منہ مانگے معجزے دکھا دیں تو پھر اس کے بعد قوم کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو, دیکھو کہ ان پرندوں کو جو فضا میں اڑتے ہیں, کس نے انہیں اس حیات پر رکھا ہے بھاری چیز جب بھی اوپر جاتی ہے اس کا کام ہے کہ وہ نیچے گرے، لیکن ان پرندوں کو کس نے فضا میں روکا ہوا ہے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض، کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے پروں کو کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی باندھتے ہیں، کبھی اوپر نیچے کرتے ہیں، تو بظاہر وہ ہوا میں چلنے کے لیے اپنے کو تیار کرتے ہیں، لیکن یہ صفت کس نے پیدا کی کہ وہ فضا کے اندر برقرار رہیں، تیرتے پھریں اور وہ نیچے نہ گریں؟ تو یہ فضا اللہ، یہ اللہ رب العزت ہی تو یہ سب کچھ جو ہے صفت پیدا فرمائی ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایسا خزانہ عطا فرمایا پانی کا کہ تمہیں کہیں جانا نہیں پڑتا، پانی زمین کے اندر موجود ہے، اور خزانے کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں اللہ نے جمع دیا. اب اگر کوئی بتائیے خزان بنانا چاہتا اور اس کو اسٹاک کرنا چاہتا پانی کو، تو اس کے لیے ممکن تھا وہ خراب ہو جائے، سڑ جائے، گل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا نظام ایسا بنا دیا کہ پہاڑوں پر برف جمع دی، اور پھر وہ پانی آہستہ آہستہ رس رس کے پہاڑوں میں جو اللہ رب العزت نے رگے رکھی ہیں اس کے ذریعے سے زمین میں منتقل ہوتا ہے، اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی زمینیں ہیں اللہ نے ایک تہ بچھا رکھی ہے. اب اس کا نظام ہے یہ کہ جہاں سے جی چاہو زمین کھودو پانی نکال لو. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نظام نہ بناتے تو بتاؤ پانی کو تم کہاں سے حاصل کرتے؟ تو یہ سارے کے سارے دریا جو چل رہے ہیں اور جس میں پانی آ رہا ہے، تو عام طور پر یہ دریا کنہاری کو دیکھ لیجیے، 10,500 فٹ کی بلندی سے جب وہ چلتا ہے تو کس زور و شور کے ساتھ بہتا ہوا چلتا ہے، اور کہاں کہاں کس کس دریا میں آ کر مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ انسان اس پر قادر نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے پینے کے لیے پانی بھی کہیں سے حاصل کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے یہاں پر بسانا بھی تھا اور اس کے لیے انتظامات بھی کرنے تھے، تو یہ انتظامات بھی کر دیے کہ اللہ رب العزت نے برف کی شکل میں جو ہے وہ پانی کو جمع دیا. اور بعض علاقوں کے اندر تو 24 گھنٹے برف جمی رہتی ہے، سال کے 12 مہینے کسی وقت بھی جو ہے برف وہ پگھلتی نہیں. اور بعض جگہ میں نے پڑھا کہ اگر وہ برف پگھل جائے تو پوری دنیا میں سیلاب آ جائے، دنیا ختم ہو جائے، جس طریقے سے طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ طوفان آیا تھا اور سارا کے ساری زمین میں پانی پانی ہو گیا تھا. تو اللہ رب العزت قادر ہے آج بھی، اگر اس برف کو پگھلا دیں تو آدمی کہیں جا نہیں سکتا، پوری دنیا کے اندر سیلاب آ جائے. تھوڑا بہت ہی سیلاب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے لوگ علاقے چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی سمندر جو ہے وہ سخت غصے کے عالم میں ہے، بپھرا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ صاحب یہ شہر ہی غرق ہو جائے. تو آدمی پھر کس طریقے سے اپنے بچوں تک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو اس پانی کو کس نے پیدا کیا. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تم غور تو کرو کہ یہ پانی جو اللہ نے ایک خاص سطح پر رکھا ہوا ہے جسے تم جب چاہتے ہو نکال لیتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نیچے مزید لے جائے اس پانی کو، پھر تم اس پانی کو کہاں سے حاصل کرو؟ بتاؤ، یہ اوپر کی سطح پہ اللہ ہی نے تو رکھا ہے، جب اللہ چاہیں گے اس کو نیچے بھی لے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی اس پانی کو حاصل بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمائے تھے. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ سب جانتے ہیں کہ کبھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کو مارا نہیں، حتیٰ کہ جو اپنے گھر کے جو خدام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر، وہ فرماتے ہیں 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کسی کام سے بھیجا بچہ ہے، لازمی بات ہے کہ بہت تاخیر بھی ہو جاتی ہے، کبھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی آپ نے ڈانٹا تک بھی نہیں. ایسے زبردست اخلاق عظیمہ کے مالک. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی باندی کوئی لونڈی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی اور آپ اس کے ساتھ چلے جاتے. تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو خلق عطا فرمائے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. اگر تم اخلاق دیکھنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایک قرآن تو وہ ہے جو ہم ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور جو کاغذوں پر نظر آتا ہے، لیکن ایک قرآن وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. چلتا پھرتا اگر کسی نے قرآن دیکھنا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا اہل مکہ کو خطاب کر کے خاص طور پر فرمایا کہ دیکھو تم بے فکر نہ ہو جاؤ، ہم جس طریقے سے پچھلی امتوں کو غرق کرتے رہے ہیں، اگر تمہیں چاہیں تو لمحے میں غرق کر دیں، یہ ہمارا احسان ہے، یا ہم چاہتے نہیں کہ تمہیں غرق کریں. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا، جو ایک صالح بیٹے، ایک نیک آدمی تھا جس کے تین بیٹے تھے، اور وہ باغ والا بھی تھا، اس کی کوئی مزروعہ زمین بھی تھی، کھیت بھی تھے، کاشتکار تھے وہ لوگ، اور باغات بھی تھے ان کے. تو جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ میاں، باپ ہمارا بڑا سخی تھا، اور جو لوگ آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے یا پیچھے پیچھے مساکین چل پڑتے تھے، کسی کو منع ہی نہیں کرتا تھا، اور جو غلہ وہ چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے، پھل جو ہے وہ نیچے گر جاتا تھا، پھل اٹھا کے لے جاتے تھے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے میاں. آئندہ اگر ہم جو ہے، اب اگر ہم پھل ہمارے پکنے کا وقت آئے گا یا کھیت کاٹنے کا زمانہ آئے گا، تو خاموشی سے صبح سویرے منہ اندھیرے نکلو گھر سے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس طرح سے نکلنا تاکہ یہ جو ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں مساکین، اور یہ سب جو ہے وہ آ کے ہماری فصل کے بہت بڑا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں، یا باغات کا جو ہے پھل لے کے چلے جاتے ہیں، تاکہ ان کے ہاتھ میں یہ سب نہ آ سکے. چنانچہ فیصلہ کر لیا، ادھر ان کی نیت خراب ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ فرمایا فتاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون، پھرنے والا ایک پھر گیا اس کھیتوں پر اور ان کے باغات پر، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، منصوبہ بنا کے سوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا، چاہے کوئی آگ آئی اور بالکل جلا کر خاک کر دیا اسے، یا اور کوئی صورت ایسی ہوئی کہ بہرحال وہ سارا کا سارا جو کچھ ان کی فصلیں تھیں، پھل تھے، باغات تھے، سب تباہ ہو گئے. یہاں تک کہ اب جب صبح کا وقت آیا تو پھر اب یہ کہنے لگے کہ چلو میاں جلدی سے چلو، دیکھو کوئی آنا جائے، خاموشی سے چلو. اب یہ چلنا شروع ہوئے، اب جب یہ اپنے باغات میں پہنچے تو اب وہاں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں، بلکہ جگہ بھی انہیں عجیب سی محسوس ہوئی، تو کہنے لگے میاں غلط جگہ تو نہیں آ گئے. فلما راؤہا، جب اس زمین کو دیکھا، قالوا انا لضالون، لگتا ہے ہم گمراہ ہو گئے، ہم جو ہے راستہ بھٹک گئے، بھول گئے، یہ تو ہماری زمین تو نہیں ہے. تو پھر کچھ سوچا، غور کیا، علامات دیکھی، نشانات دیکھے دائیں بائیں، تو کہنے لگے بل نحن محرومون، میاں جگہ تو وہی ہے، ہم محروم کر دیے گئے، اپنی بدنیتی کی بنا پر اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. قال اوسطہم، تو ان کا جو درمیانہ تھا، تین بھائی تھے چونکہ، تو کسی قدر وہ اوروں سے بہتر تھے، کسی قدر اس لیے کہ چونکہ وہ بھی شامل تو ہو ہی گیا تھا باقی دو بھائی کے مشورے میں، لیکن پھر بھی اس نے روکا تھا ان کو کہ میاں ایسا نہ کرو، دیکھو. تو ان میں جو کسی قدر بہتر تھا کہنے لگا علم اقول لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس. اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، فق والا بازو مالا بازی سلاومون، وہ کہتا تھا میاں تیری وجہ سے ہوا، اس نے کہا تیری وجہ سے ہوا. عام طور پر جب ایسا نقصان ہو جاتا ہے پھر انسان ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ میاں اگر تم نے ایسا نہ کہا ہوتا تو میں آج یہ کر لیتا، آج میں وہ ہو جاتا، لیکن یہ سب باتیں رہ جاتی ہیں پھر. تو بہرحال انہوں نے پھر ندامت کا اظہار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اللہ آپ کی ذات پاکیزہ ہے، پاک ہیں آپ، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، ہم ہی نے غلط فیصلے کیے. تو یہاں قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے عسى ربنا یبدلنا خیرا منها، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انہیں عطا فرما دے، اب چاہے دنیا ہی میں یا آخرت میں. تو یہاں تو کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے جو مستند نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس سے بڑھ کر بہتر ان کو باغ عطا فرما دیا، لیکن بہرحال قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ قادر ہیں اس بات پر، وہ چاہیں تو عطا فرما سکتے ہیں. اور آگے یہ بھی فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب ہے تیرے رب کا، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت حق ہے، اور کیوں حق ہے؟ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، بدکردار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنی جو کچھ جرائم ہوتے ہیں اس کے مطابق انہیں سزا ملتی نہیں ہے. جتنے جرم وہ کر چکے ہیں دنیا میں اس کے مطابق انہیں سزا نہیں ملتی، بلکہ بعض مجرم تو بالکل صاف بچ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، یعنی دنیا میں بھی انہیں کوئی سزا نہیں ملتی، وہ پکڑے بھی نہیں جاتے، ساری زندگی ڈاکے مارتے رہے، چوریاں کرتے رہے، شرابیں پیتے رہے، لیکن جو ہے وہ حکمرانوں نے کیا سزا دینی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھی. اس لیے بہت سے زندگی میں ایسے چلے جاتے ہیں اور انہیں صحیح معنی میں سزا نہیں ملتی. تو عقلی طور پر بھی عقل جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی آخر بیچارے نیک لوگ پستے ہیں، وہ آخرت کے چکر میں دنیا کے مزے بھی نہیں لوٹتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے وہ بیچارے دنیا کے اندر بھی مزے نہیں لیتے، دنیا کے اندر بھی دبے دبے سے رہتے ہیں، لوگ بھی ان پر ظلم کرتے ہیں اور لوگ ان کو ستاتے بھی ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، تو آخر ایک نیک آدمی بھلا آدمی وہ تو ساری مصیبتیں جھیل رہا ہے، اس کے پاس تو دنیا کے اسباب بھی پورے طور پر نہیں ہیں اور وہ دنیا کی لذتوں سے بھی دور ہے، اور ایک بدکردار آدمی اس کے پاس دنیا میں راحتیں بھی ساری کی ساری موجود ہیں، کیا چیز ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے؟ تو آخر کوئی ایسا وقت تو ہونا چاہیے کہ جس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس نے نیک کام کیے ہیں، آخر کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بدلہ ملے، اور جنہوں نے جرائم کیے ہیں تو کم از کم ان کو یہاں نہیں تو وہاں سزا ملے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت رکھا ہے کہ دیکھو یہاں سے بچ کے بھی چلے گئے تو وہاں نہیں بچو گے، اللہ پکڑنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ آخرت کا جو عذاب ہے یا آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ اس کی بنا پر ہی انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ بھائی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہونا ہمانا، بس کھانا پینا مرنا ہے، تو بتاؤ پھر کسی کو کیا ضرورت پڑی یہاں کے عیش و آرام چھوڑنے کی؟ وہ ہے ضرورت کسی کو؟ پھر تو آدمی جو سب عیش کرتے ہیں ہم بھی عیش کریں پھر، لیکن ڈرتے ہیں رکتے ہیں صرف اپنے اللہ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس پر قدرت تو رکھتے ہیں کہ سب کچھ جو اور کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، لیکن اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس بات سے کہیں تو پکڑ نہ لے، سزا نہ دے دے ہمیں، تو اس آخرت کی بنا پر کہ جو اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے ہم سب ڈرتے ہیں اور نیک لوگ ڈرتے ہیں، تو بہرحال عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جہاں مجرموں کو سزا ملے اور نیک لوگوں کو ان کے کیے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور وہی آخرت ہے، تو اس لیے فرمایا کذالک العذاب، دنیا میں تھوڑا بہت عذاب کا مزہ اللہ چکا دیتے ہیں، لیکن والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا جو عذاب ہے یہ بہت بڑی، اور اللہ نے دوسری جگہ فرما ولا نذیقنہم عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، ہم عذاب اکبر سے پہلے دنیا میں تھوڑا بہت جو ہے وہ عذاب دے دیتے ہیں، لیکن یہ عذاب تھوڑا بہت ہوتا ہے، کبھی کہیں کسی کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ امباتیں شروع ہو گئیں، ایکسیڈنٹ سے کئی لوگ مر گئے، اور اسی طریقے سے جناب بارش آئی، سیلاب آیا، کئی لوگ جو ہے وہ مر گئے، زلزلے آ گئے، عمارتوں کی عمارتیں تباہ ہو گئیں، لیکن لازمی بات ہے کہ یہ بہت تھوڑا عذاب، جرائم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے ایک وقت اور زمانہ ہے جو آخرت میں آئے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے لیے دونوں کو زندہ فرمائیں گے، یہاں تک کہ جو سینگ والی بکری ہے اس سے وہ بے سینگ کی بکری بدلہ لے گی، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ مٹی ہو جائے ختم، لیکن بدلہ ضرور دلائیں گے، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آج چاہے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہ عیش و آرام دندناتے پھریں، لیکن ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو ان کے کیے کی سزائیں دیں گے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا پھل انہیں عطا فرمائے، تو اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ جن کے اندر آپ پہلے میں سنا چکا ہوں سورہ احقاف کے اندر بعض واقعات کے جنات جو ہے وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنا اور اس پر ایمان بھی لے آئے، تو سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور اپنے رب کے مستحق بھی ہیں محتاج بھی ہیں اور ہمیں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ نے پوری دنیا بنائی جنت بنائی، تو ہمارے لیے ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہے جب تک کہ ہم کچھ کریں نہیں، اس لیے ہم زیادہ ضرورت مند ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر طور پر جو فضائل ہیں تہجد کے ان کو بھی حاصل کریں، اور آخری شب میں اٹھنے کی برکات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی میں نورانیت عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بہت کچھ مراتب بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کی کہ ہم راتوں کو اٹھ کر اس کو اپنے رب کو یاد کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو حضرت جبریل امین کو جب اصل حالت میں دیکھا تو آپ پر ایک خوف اور کپکپی سی طاری ہوئی، اور جب آپ گھر میں پہنچے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زم ملونی مجھے چادر اڑا دو، کپکپی کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے میرے حبیب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اٹھیے. قم فانذر، اٹھے، لوگوں کو ڈرائیے. یا ہم نے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، سونے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ خود تو بیدار ہوں، لوگوں کو ہی بیدار کیجیے. اور صرف یہی کام نہیں کیجیے بلکہ وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کیجیے، بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. تو یہاں بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے. تو بہرحال یہ ابتدائی زمانہ تھا، چونکہ آپ نے حضرت جبریل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصل حیات اور حالت میں دیکھا، تو ایک فطری تقاضا تھا، بشری تقاضے کے تحت آپ پر ایک خوف طاری ہوا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جنت کا بھی ذکر فرمایا، قرآن مجید کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی طریقے سے مجرمین کو بھی کے لیے بھی کہا کہ ہم آخرت میں ان کو سزائیں دیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل تقوی کا بھی ذکر فرمایا کہ متقیوں کا معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ فی ظلالم و عیون، وہ وہاں نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. وہ فواقیہ مما یشتہون، جو چاہیں گے پھل اللہ تعالیٰ ان کو، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلو و شربو ہنی ام بیما کن تم تعملون، کھاؤ پیو خوب اپنے اعمال کی بنا پر. دنیا میں تم نے بہت اچھے عمل کیے، مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں سہیں اور صبر کیے مصیبتوں پر، تو اس لیے کھاؤ پیو. بیما کن تم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے اچھے عمل کیے تم نے دنیا کے اندر، تو آج تم کھاؤ اور پیو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں قدردانوں کو، جو ہمارے احکام کی قدر کرتے ہیں ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اور ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں اللہ اور رسول کے، جو احکام کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو دنیا کے اندر. دیکھیے آخرت میں اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کھاؤ پیو، اور یہاں فرما رہے ہیں مجرموں کو کہ کھاؤ پیو، وتمتعوا، اور خوب فائدہ حاصل کرو، لیکن انکم مجرمون، تم مجرم ہو، پکڑے جاؤ گے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو اللہ کے آگے، نہیں جھکتے. یہ مجرموں کا حال ہے. تو پھر فرما رہے ہیں اللہ، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. اور آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب تم اور کس بات کے بعد ایمان لاؤ؟ یعنی سب کچھ تو تم نے سن لیا، سمجھ لیا، تو کیا ابھی اور کچھ باقی ہے کہ اسے دیکھ کر ایمان لاؤ؟ یعنی انبیاء آ گئے، کتابیں آ گئیں، اب تو چاہیے کہ فوراً ایمان لے آؤ. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اہل تقوی بندوں میں شامل فرمائے، متقیوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ تعالی مجرمین سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. عافیت کے معاملے فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے، ہماری نمازوں اور روزوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، پریشانوں کو، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی ذات پر اعتماد عطا فرما دیجیے، یقین عطا فرما دیجیے، بھروسہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.